Bismillahirrahmanirrahim ये हर जमाने में जानना जरूरी होता है कि हमारी जमात में इस वक्त हमारे अकायद की तर्जमानी कहाँ से हो रही है। जैसे करीबी जमाने में हज़रत शाह वलीउल्लाह साहब मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाह अलैह और हज़रत शाह वलीउल्लाह साहब रहमतुल्लाह अलैह के साहबजादगान और आपका खानदान रहा। अल्लाह अज़्ज़ा वजल ने कितनी उन्हें कबूलियत अता फरमाई कि हर चीज में उम्मत की रहनुमाई फरमा कर गए। हमारे तमाम अकाबिर उन्हीं के खानदान के मसलक से वाबस्ता, उन्हीं के दस्तरखान के खोशाची, उन्हीं के हौस से पीकर सैराब हुए और सारी उम्मत को सैराब किया। इसीलिए एक लफ्ज कहा जाता है कि किसी से ताल्लुक के लिए देखोगे हम मसलक हम मशरब है या नहीं, तो ये हम सब उसी एक मशरब से पी रहे हैं। सनद में देखते हैं कि भाई कहाँ जाकर मुंतही होती है, तो हज़रत शाह वलीउल्लाह साहब रहमतुल्लाह अलैह के खानदान पर मुंतही होती है। तो हमारा इल्मी प्यास को बुझाने का घाट और किनारा ये हज़रत शाह वलीउल्लाह साहब रहमतुल्लाह अलैह का खानदान। तो इसी तरह हज़रत सैयदना उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की शहादत के बाद से उम्मत इस इब्तिला में फंस गई, तो उसके लिए भी मालिक अज़्ज़ा वजल ने हर जमाने में खानदान के खानदान और गिरोह के गिरोह पैदा फरमाए कि दूसरी सदी की तर्जमानी करने वाले हमारे अइमे अरबा और वो एक ही मसलक पर एक ही मशरब और एक ही सोच। जैसा मैंने अर्ज किया कि उन के मरकजी नुक्ता जिस पर सब जमा थे वो थे कि बनू अमैया का हम साथ दें या अहले बैत का। तो एक फर्द भी होता और बनू अमैया के लाख होते तो उस एक अहले बैत के फर्द का वो साथ देते थे, आंखें बंद करके उसके पीछे हो जाते। ये अजीब व गरीब कबूलियत इस खानदान को अल्लाह अज़्ज़ा वजल ने अता फरमाई। मैं तो कहा करता हूं कि जो इसको इस चीज को समझ नहीं पाता और जिन्होंने अहले बैत को अपने पैरों तले रौंदा, उन्हें उनके मारने में मजा आया, कत्ल करने में मजा आया, सर काट काट कर ले गए सैयदना इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की तरह से, वो तो सारी दुनिया में सुन्नी शिया सब जानते हैं। लेकिन जो आगे हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के बाद जो काटे गए वो एक लंबी फहरिस्त सैकड़ों हजारों की तादाद में, और कैसे उनको मजा आता था अहले बैत के सर काटने में। तो ये एक अजीम नुक्ता है जिस पर वो अइमे अरबा और उनकी जमात की जमात उनके मानने वाले सब मुत्तफिक थे कि हम अहले बैत के साथ हैं। बनू उमैया और उनके बाद फिर बनू अब्बास भी आए, वो भी बनू उमैया की डगर पर चलकर उनसे भी आगे ईसा रसानी में और मजालिम ढाने में कोई कसर नहीं छोड़ते थे। जैसे मैंने अर्ज किया था कि हारून रशीद तो एक अच्छा नाम शुमार होता है, मगर वही तो ले गया, उसी ने तो बुला लिया। जैसे ही किसी ने कह दिया कि ये इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह नजरान में बैठे हुए हैं और वहां अलवियों से मिलकर आपके खिलाफ साजबाज कर रहे हैं, फिर क्या हो गया? फौरन हुक्म आ गया कि इनको बेड़ियों में, तोकों में, जंजीरों में हमारे पास बगदाद भेज दो। भेजे गए और वो नौजवान और जो आपके तलामीज امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ تھے، سب ایک ایک کر کے روز قتل کیے جاتے رہے. کتنا آسان تھا ان کو، ان کے لیے اہل بیت اور ان کے ماننے والوں کو قتل کرنا کہ ہارون رشید. اور اسی لیے یہ جو امام مالک رحمۃ اللہ علیہ اور امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں ہارون رشید کا ان دونوں حضرات نے دور دیکھا اور بھگتا، تو وہ ان کو ذلیل کرنے کے لیے نالائق بلاتا تھا اپنے یہاں اور مناظرے کرواتا تھا کہ اس مسئلے پر ذرا واضح ہو کر ہم سامنے آ جائے، علمی طور پر دونوں مناظرہ کرو. تو ایک دفعہ تو امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے انکار فرما دیا کہ میں ابو یوسف سے مناظرہ نہیں کروں گا، تو آپ کی جگہ پھر مغیرہ نے کیا. تو ان کو ذلیل کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑتے تھے، اور یہی چیز امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کے حالات آپ پڑھیں تو جس سے انہوں نے علمی دنیا، روحانی دنیا سب کچھ چھوڑ دیا اور ففروا الی اللہ نکل پڑے. سفیان ثوری جس طرح ان ظالموں سے بچنے کے لیے نکل کھڑے ہوئے تھے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے مشورے سے، کہ ایک کو فرمایا کہ سفیان ثوری کو کہ آپ بھاگ جائیے، جان بچائیے اپنی، اور کسی کو مشورہ دیا کہ آپ پاگلوں جیسی وہاں حرکت شروع کر دیجیے تو آپ بچ جائیں گے. چنانچہ بالکل ایسا ہی ہوا، اور امام صاحب نے فرمایا کہ میں ان کے سامنے سینہ سپر رہوں گا، تو آخر دم تک سینہ سپر رہے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، یہاں تک کہ زبردستی زہریلا جام اور گلاس آپ کے حلق میں انڈیلا گیا. آپ کو یقین ہو گیا کہ یہ تو مجھے زہر پلایا گیا، تو سجدے میں گر گئے مالک کے حضور، سجدے میں جان اللہ کے سپرد فرما دی. تو جنہوں نے بھی، میں نے عرض کیا کہ جیسے یہ خاندان کے خاندان اور جماعت کی جماعتیں اور بعض افراد کے افراد آپ کو ایسے ملیں گے کہ جو اسی کام میں لگے رہے، اس لیے یہ اس طرح کی تواریخ پڑھنے سے پہلے دیکھنا چاہیے کہ یہ مترجم کس کے ہیں، کس کے نمائندے ہیں. تو کہیں آپ کو بنو امیہ کا نمائندہ کوئی ابن ابی داؤد اور اس کا چیلا ملے گا، لیکن ہر زمانے میں اللہ عز و جل نے ایسے رجال کار پیدا فرمائے کہ جنہوں نے سچ کو سچ، حق کو حق اور باطل کو باطل نکھار کر کے ہمارے سامنے پیش کیا، جیسے کہ ہمارے اندلس کے قاضی ابو بکر ابن عربی، کتنی پیاری ان کی کتابیں اس مسئلے پر. تو چونکہ حضرت مولانا انور شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا مطالعہ بہت وسیع تھا، اسی لیے ساری دنیا تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے خلاف ایک کلمہ سننا پسند نہیں کرتی، لیکن حضرت مولانا انور شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کہ جب یہ رگ پھڑکتی تھی، سیادت والی رگ اور اہل بیت والی رگ، تو وہاں جوش میں آ کر فرماتے تھے کہ امام بخاری کو مروان تو اچھا لگا، اور مروان کی حرکتیں، او ہو ہو مروان کی حرکتیں، کہ اس کی روایت کو تو لے سکتے تھے امام بخاری، اور امام ابو حنیفہ نہیں اچھے لگے. حالانکہ خود امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے بھی مسئلے خلق قرآن کو بھگتا بچاروں نے، اور اس میں بھی انہوں نے اپنے وطن سے یہاں بھاگ رہے ہیں وہاں بھاگ رہے ہیں، آخر میں اللہ سے دعا کر دی کہ اللہ میں تو بھاگتے بھاگتے بھی تھک گئے، اللہم اقبضنی الیک، تم مجھے اپنے پاس بلا لے. تو یہ شہادت کی موت ملی، ہجرت الی اللہ، اپنا وطن سب کچھ چھوڑا حق کی خاطر، ایک صحیح مسئلے پر اڑ جانے کی وجہ سے چھوڑنا پڑا. تو یہ میں کبھی طلبا سے کہتا ہوں کہ مولانا سلمان ندوی تو سید ہیں، تو جس طرح حضرت امام بخاری پر شاہ صاحب ناراض ہوتے ہیں تو اس طرح ان کی ناراضگی مولانا سلمان کی بنو امیہ تک تو درست کہ وہ مجمل لفظ ہے بنو امیہ، اس میں خال خال کوئی اچھا فرد آیا ہوگا. اسی لیے ہمارے مولانا شمس الدین صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ صرف ایک شخص بہتر آیا، وہ سیدنا امیر المؤمنین عمر بن عبد العزیز رضی اللہ عنہ کو مستثنی فرماتے تھے. ممکن ہے ان کے سوا اور بھی ہیں. تو حضرت شاہ صاحب کی طرح یہ اگر صرف بنو امیہ کے لفظ تک رہتے پھر تو درست تھا، لیکن پھر مزید تشریح کر کے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی شان کے خلاف کلمات، یہ تو مناسب یقیناً نہیں ہے. خیر، تو یہ مروان کے متعلق شاہ صاحب جو امام بخاری سے ناراض ہیں کہ ان کی روایات تو لا سکتے تھے امام بخاری اور امام ابو حنیفہ کی نہیں لائے کہ وہ بنو امیہ کے خلاف تھے. ابن اسحاق روایت کرتے ہیں کہ مروان جب مدینہ منورہ کا گورنر تھا تو اس نے امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس قاصد بھیجا جس نے آ کر زبانی پیغام سنایا کہ یقول لک مروان، مروان امام حسن سے کہتا ہے ابوک الذی فرق الجماعہ، کہ تمہارے ابا امیر المؤمنین سیدنا علی کرم اللہ وجہہ کے متعلق کہ تمہارے ابا نے جماعت صحابہ میں تفریق ڈالی. پھر آگے اور جو کچھ وہ ناکردنی چیزیں حضرت امیر المؤمنین علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ کے خلاف بک سکتا تھا وہ اس نے بکتی، اور اس کے بعد پھر جو خوارج سے جنگ ہوئی حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے ان کا صفایا فرمایا، تو اس صفائے کو نجاست اور گندگی کی صفائے کا صفایا جو حضرت امیر المؤمنین نے فرمایا اس کو اس نے تعبیر کیا وَأَوَادَ الْعُلَمَا وَالزُّهَادِ، یعنی الخوارج، کہ تمہارے باپ نے علماء اور زہاد کو تباہ و برباد کیا، تو خوارج میں اس کو علماء اور زہاد نظر آئے. پھر اس نے ایک گندی کہاوت لکھ کر کے اور زیادہ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عیسیٰ پہنچانے کی کوشش کی، خالی الفرس والی، کہ میرا ماموں فرس ہے، گھوڑا ہے. چنانچہ قاصد آ کر یہ پیغام پہنچاتا ہے اور وہ پہرے معافی مانگتا ہے، اپنی جان پیش کرتا ہے. وہ قاصد وہ کیا عرض کرتا ہے کہ یا ابا محمد انی اتیتک برسالہ ممن تخاف سطوتہ وتحذر سیفہ فإن کریت لم ابلغک ایاہا ووقیتک بنفسی، میں اپنی جان دے کر آپ کو بچانا چاہتا ہوں کہ آپ کہو تو میں پیغام نہیں پہنچاتا، وہ مجھے تلاش کر کے قتل کر دے گا اور کیا کر لے گا، اہل بیت کی خاطر میں شہید ہو کر مرنا چاہتا ہوں، لیکن وہ پیغام ایسا گندا ہے کہ میں آپ کو پہنچا نہیں سکتا. لیکن حضرت حسن رضی اللہ عنہ تو دنیا انسانیت کے ایک عظیم حلیم انسان تھے، انتہائی بردبار. فقال الحسن بل تؤدیہا، تو حضرت امام حسن اس قاصد سے فرماتے ہیں کہ فقال الحسن بل لا بل تؤدیہا، ایسا نہ کرو بلکہ تم وہ پیغام جو تمہیں دے کر مروان نے بھیجا ہے وہ مجھے پہنچا دو. ونستعین علیہ باللہ، کتنا پختہ ایمان، اور کیسے امام حسین کہ یہ سگے بھائی کہاں ان سے پیچھے رہتے، اور بڑے بھائی تھے وہ، تو اس لیے فرمایا وَنَسْتَعِينُ عَلَيْهِ بِاللَّهِ، کہ مالک عز و جل کی قدرت کے سامنے ظلم جوارا یہ ظالم جائر کچھ نہیں ہے، ایک ذرے کے برابر ان کی حیثیت نہیں ہے، ہم ان سے ڈریں گے. فرمایا وَنَسْتَعِينُ عَلَيْهِ بِاللَّهِ فَأَدَّاهَا، چنانچہ قاصد کو وہ پیغام پہنچانا پڑا. فَقَالَ لَهُ قُلْ لِمَرْوَان إن كنت صادقا فالله يجزيك بصدقك وإن كنت كاذبا فالله أشد نقمة. تب یہ قاصد یہاں سے حضرت حسن رضی اللہ عنہ کے یہاں سے نکلا، اللہ کی شان کے رستے میں سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ رستے میں ملتے ہیں، پوچھا کہ کہاں سے آ رہے ہو، عرض کیا من عند اخیق الحسن، آپ کے بھائی حسن کے پاس سے آ رہا ہوں. پوچھا وہ کیا کر رہے ہیں، تو ان کی زبان سے نکل گیا کہ میں مروان کے پاس سے کوئی پیغام لے کر آیا تھا ان کی خدمت میں پیش کرنے کے لیے. پوچھا وہ کیا پیغام ہے، اب ہوش آیا قاصد کو کہ اب میں کیا جواب دوں کہ وہ پیغام فاش کروں نہ کروں. تو حضرت حسین رضی اللہ عنہ پوچھتے ہیں کہ وہ پیغام کیا ہے، تو پیغام بتانے سے قاصد نے معذرت چاہی، انکار کیا، لیکن حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ لتخبرنی، او دیکھو مجھے بتا دو کہ کیا اس نے پیغام دے کر آپ کو بھیجا تھا، ورنہ ابھی. تو یہ آوازیں بلند ہوئی تو بڑے بھائی جان تک آواز پہنچ گئی. فسمع الحسن وقال لأخي خل عن الرجل، کہ بھائی ان کو چھوڑ دو. فرمایا کہ امام حسین رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ نہیں، میں پیغام سننا چاہتا ہوں. چنانچہ قاصد کو وہ پیغام دہرانا پڑا. تو اب حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا پیغام اس کے ذریعے بھیجوایا. فرمایا قل، مروان سے جا کر کہو یقول لك الحسین بن علی ابن فاطمہ، یہ تو تعارف کرایا کہ پیغام بھیجنے والا میں حسین ہوں جو علی کا بیٹا ہوں، فاطمہ کا بیٹا ہوں، اور تو کس کا بیٹا ہے بتاؤں. ابن زرقا الداعیہ الی نفسہا بسوق عکاظ ویا ابن طرید رسول اللہ ولعینو، کہ تو ملعون اور مطرود، اور تیری ماں ایسی تھی، اس کا تعارف کرایا الداعیہ الی نفسہا بسوق عکاظ. تو پہلے تو اچھی طرح جان لے کہ تو کون ہے اور تیرا باپ کون ہے اور تیری ماں کون ہے. تو دونوں بھائیوں کا پیغام قاصد نے مروان کو لے جا کر پہنچا دیا کہ حضرت حسن رضی اللہ عنہ نے یہ جواب عنایت فرمایا، اور حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے جواب میں یہ فرمایا. تو اب اس کو جس شرارت کا اس نے ارادہ کیا تھا اس کے انجام کا ڈر محسوس ہوا ہوگا، تو اس نے جواب میں کہا کہ جا کر حضرت حسین سے کہہ دو کہ اشہد انک ابن رسول اللہ، نہیں میں مانتا ہوں کہ تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صاحبزادے ہو. وقل للحسین اشہد انک ابن علی ابن ابی طالب، اور تم علی ابن ابی طالب رضی اللہ عنہ کے بیٹے ہو. پھر یہ جو گالیوں کی لڑائی چلی، تو ایک جگہ کہیں مناظرہ ہو رہا تھا، تو حضرت مفتی محمود صاحب گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ کی طرف سے حضرت کے ایک خلیفہ تھے حضرت مولانا عبدالجبار صاحب مراد آبادی رحمۃ اللہ علیہ، فرماتے ہیں کسی داستان کو بیان فرماتے ہوئے ہمارے بزرگوں کے مناظرے کی، کہ انہوں نے کھڑے ہو کر کہا کہ اگر قرآن کے دلائل چاہیے تو وہ بھی ہمارے پاس ہیں، سنت چاہیے، عقائد و جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث، وہ بھی ہم جتنی چاہو پیش کر سکتے ہیں، فتاوی ائمہ کرام کے فتاوی وہ بھی پیش کر سکتے ہیں، ان کے ارشادات اقوال بھی پیش کر سکتے ہیں۔ ساری فہرست گنوا کر اخیر میں فرمایا کہ جس طرح تمہیں مناظرہ کرنے کا شوق ہو آ جاؤ میدان میں، گالیوں سے کرنا ہو تو انہوں نے بتایا کہ تو یہ کہ آ جاؤ گالیوں سے مناظرہ کر لو۔ تو یہ یہاں جو اس نے کہا تھا کہ تقول خالی الفرس، یہ گالی، اس نے گالی کے طور پر یہ کہاوت قاصد کی زبانی بھیجی تھی، تو جس کے جواب میں حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے مروان کو جتا کہ تیری ماں کون ہے، تیرا باپ کون ہے، اور تو کس کا بیٹا ہے۔ تو آگے پھر صاف صاف اس کو لپیٹ بھی سکتے تھے کہ بھائی، انہوں نے بھی پھر تلخ ترکی بترکی جواب دیا، نہیں، صاف صاف بیان کیا کہ یہ جو حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے جو جواب میں فرمایا کہ یبن الزرقاء الداعی الی نفسها بسوق عکاظ، تو اس کی ساری داستان سوق عکاظ کی اور اسمعی کی زبانی نقل کر کے بیان فرمایا۔ پھر آگے جو حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ قرید رسول اللہ ولعینہ، کہ ملعون مطرود تو ہو تم، تو اس کی پھر آگے تفسیر بیان فرمائی، پوری تشریح بیان فرمائی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم ابن ابی العاص کو کس طرح مطرود فرمایا اور مدینہ پاک سے نکلنے کا حکم فرمایا، کہ وہ مروان تو حکم کی طرف صرف منسوب تھا، حقیقی باپ کہتے ہیں نہیں تھا۔ تو یہ چیزیں تفصیل سے بیان فرمائی، اور عظیم امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے محسن اعظم کہ جنہوں نے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے فرمایا کہ میں تم میں ایک نور دیکھ رہا ہوں، تو تم یہ بازار میں کے چکر چھوڑو، یہ سودا خریدنا ہے وہ بیچنا ہے، بلکہ اس میں تم میں ایک نور دیکھ رہا ہوں، اس کی حفاظت کرو۔ تو یہ شعبی پھر آگے اس کی حکم کو کیسے مطرود قرار دیا گیا اور کیسے نکالا گیا اور کیسے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق اڑانے کے لیے، مزاح میں لوگوں کو ہنسانے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی چال کی نقل اتارا کرتا تھا، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتا چلا یا آپ نے دیکھا ہوگا تو فرمایا کن کذالک، تو اسی طرح ہو جائے، چنانچہ فما زال یمشی کانہ یقرأ علی وجہ، ونفاہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الی الطائف ولعنہ۔ تو یہ امام شعبی کو کس قدر غضب اور غصہ ہے مروان کے خلاف، مروان نے میرے امام کو، امام حسن کو یہ کہاوت زبانی بھجوائی کہ فتقول خالی الفرس، کہ مروان نے کہا تھا کہ ان سے جا کر کہو ما رآ لک مثلا الا البغلہ یقال لها من ابوک فتقول خالی الفرس، کہ جو صحیح النسب نہ ہو اس کے لیے یہ جملہ کسا جاتا ہے. یہ جیسے یہ امام اعظم کے استاد محترم حضرت شعبی، یہ اپنا عقیدہ امام اعظم کو پڑھا کر نہیں پلا کر گئے کہ اہل بیت کے ساتھ ہمیشہ رہی ہو، تو اسی پر وہ دیگر ائمہ حضرت امام مالک، امام شافعی اور امام احمد سارے پھر اسی پر پختہ رہے، اور اس یہی وراثت میں آگے پھر نسلوں میں یہ منتقل ہوا. ہر زمانے میں اہل حق اہل سنت اسی پر رہے. محدثین میں ابن طاہر ہیں، وہ کہتے ہیں کہ میں نے ابو اسماعیل انصاری سے حاکم کے متعلق پوچھا، اور حاکم کون؟ تو ابن طاہر فرماتے ہیں کہ میں نے حافظ سعد بن علی زنجانی سے مکہ معظمہ میں حدیث کا میں نے ان سے سماع کیا ہے. ایک دن میں نے ان سے پوچھا کہ دنیا میں چار حافظ حدیث ایک زمانے میں ہوئے ہیں، تو ان چاروں میں بڑا کون ہے؟ تو استاد نے پوچھا کہ وہ چار کون؟ جیسے بھائی جان رحمت اللہ علیہ کے متعلق ایک دفعہ حضرت شیخ قدس روح کی خدمت میں بھائی جان کا عریضہ پہنچا کہ فلاں ریل سے ہم سورت سے روانہ ہوں گے اور فرنٹیئر میل سے فلاں وقت پہنچیں گے، تو وہ کئی دنوں پہلے وہ عریضہ پہنچا ہوگا، مگر حضرت کا حافظہ کیسا زبردست، حضرت نے برابر یاد رکھا. جب 11:30 بجے حضرت قطب خانہ سے نیچے تشریف لائے اور زنانے میں حضرت تھوڑی دیر کے لیے تشریف لے گئے، تو حضرت نے فرمایا کہ کل کو ذرا اہتمام کیجئے، اور کھانے پکانے کی چیزیں بہت ساری حضرت نے گنوا دی کہ یہ بھی بنا لیجئے، یہ بھی بنا لیجئے، یہ بھی بنا لیجئے. تو عادت کے خلاف حضرت شیخ قدس روح کا یہ حکم گرامی سن کر پیرانی صاحبہ حضرت پیر صاحب مدد اللہ العالی کی اہلیہ محترمہ رحمت اللہ علیہ سب گفتگو ہو چکی، تو پھر پوچھتی ہیں کہ ابا جی یہ کوئی خاص مہمان آ رہے ہیں، کون آ رہا ہے؟ تو حضرت شیخ قدس روح نے فرمایا کہ تین عاشقوں کا معشوق آ رہا ہے. پھر کیا تھا؟ ان کو اور تعجب ہوا، پوچھا کہ یہ تین عاشق کون اور معشوق کون؟ تو فرمایا کہ بابا، بیٹا اور نصیر، یعنی اپنے متعلق خود فرمایا کہ میں اور میرا بیٹا طلحہ اور نصیر الدین، مولانا نصیر صاحب. پھر پیرانے صاحبہ پوچھتی ہیں کہ حضرت کہ ابا جی یہ معشوق کون؟ تو فرمایا کہ عبد الرحیم. تو اسی طرح یہ ابن طاہر سوال کرتے ہیں زنجانی سے کہ چار حفاظ حدیث ہم عصر ہیں، تو ان میں سب سے بڑا کون؟ جو ہی سے حدیث کے اعتبار سے بڑا ہو، حافظ حدیث ان میں سب سے بڑا کون ہے؟ تو انہوں نے پوچھا کہ وہ کون چار؟ تو فرماتے کہ میں نے عرض کیا کہ بغداد میں دار قطنی، مصر میں شیخ عبد الغنی، اصفہان میں ابن مندہ اور نیساپور میں حاکم. تو یہ چاروں کے اسماء گرامی سن لیے، ان کے کہاں کہاں چاروں کے مراکز ہیں، کہاں بیٹھے خدمت انجام دے رہے ہیں،
وہ سن کر تھوڑی دیر خاموش رہے تو پھر مجھے اصرار کرنا پڑا کہ نہیں حضرت بتائیے. تو پھر زنجانی نے ارشاد فرمایا کہ دار قطنی علل حدیث کے سب سے ماہر, سب سے بڑے ماہر, اور عبد الغنی انصاب کے سب سے بڑے عالم ہیں, اور ابن مندہ کے پاس حدیث کا علم زیادہ ہے, اور اس فن میں انہیں معرفت تامہ حاصل ہے, اور حاکم تصنیف میں سب سے زیادہ تینوں سے بڑے ہوئے ہیں. تو اب یہی ابن طاہر فرماتے ہیں کہ میں نے حاکم کے متعلق ابو اسماعیل انصاری سے پوچھا کہ یہ بہت بڑے محدث, بہت ساری ان کی تصانیف, تو آپ کا ان کے متعلق کیا خیال ہے؟ تو ابو اسماعیل انصاری فرمانے لگے کہ حدیث میں ثقہ اور لائق اعتماد ہیں, لیکن خبیث قسم کے رافضی ہیں. تو اس کی تشریح کرتے ہوئے پھر ابن طاہر حاکم کے متعلق کہتے ہیں کہ یہ باطن میں متعصب شیعہ ہیں, اور ظاہر میں شیخین کی فضیلت اور ان کی خلافت کے برحق ہونے میں اہل سنت کے ہم نوا ہیں. حضرت معاویہ اور ان کے اخلاف سے سخت منحرف ہیں, اس کا برملا اظہار کرتے ہیں, اور اس سلسلے میں معذرت کی ضرورت بھی نہیں سمجھتے. تو یہ سارا قصہ نقل کر کے, تفصیل سے نقل کر کے علامہ ذہبی آگے محاکمہ فرماتے ہیں. فرماتے ہیں کہ میں کہتا ہوں کہ حضرت علی کرم اللہ وجہو کے مخالفین سے ان کا انحراف صحیح اور درست ہے. دیکھیے علامہ ذہبی نے جو کس کا پارٹ لیا, ائمہ اربعہ کا پارٹ لیا. کس کا پارٹ لیا؟ شعبی کا پارٹ لیا, کہ جو شعبی کہتے ہیں وہ درست. ائمہ اربعہ نے جو کچھ کیا بنو امیہ اور بنو عباس ظالموں کے خلاف, وہ سب درست. اس لیے فرماتے ہیں کہ حضرت علی کے مخالفین سے حاکم کا انحراف صحیح اور درست ہے. شیخین کی ہر حالت میں تعظیم حاکم کرتے تھے, کچھ تشیع کی طرف مائل ضرور ہیں مگر رافضی نہیں ہیں. تو یہی محبت, اسی لیے تو حضرت امام شافعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ مجھے جو گالی دینا ہو دو, اگر اس کو اہل بیت کی محبت کو اگر رفض کہا جاتا ہے تو مگر تو مجھے وہ بھی منظور ہے. تو یہی حاکم نے اپنایا کہ مجھے یہ منظور ہے, چاہے مجھے کوئی رافضی کہے چاہے کوئی شیعہ کہے. رحمہ اللہ, اللہ عز و جل حضرت حاکم کو جزائے خیر عطا فرمائے, شعبی کو جزائے خیر عطا فرمائے, ائمہ اربعہ کو جزائے خیر عطا فرمائے کہ کیسی صاف ستھری ڈگر پر اور راہ پر ہمیں ڈال کر گئے. جزاہم اللہ خیر الجزا. یہ مبارک مہینہ ہے, مبارک راتیں آخری چل رہی ہیں. گزشتہ سال تفصیل سے بتایا گیا تھا, فضیلت بھی بتائی تھی, حوالے بھی بتائے تھے. اللہم اغفر لی وتب علیہ انک انت التواب الغفور, کہ 100 دفعہ نماز میں پڑھا جائے, اس کی ترکیب بھی بتائی تھی. اگرچہ 100 دفعہ کسی کو سجدے میں پڑھے پڑھے پڑھنے میں مزہ آتا ہو تو پڑھ لے, کسی کو اس میں بیٹھ کر پڑھنے میں مزہ آتا ہو تو قعدے میں پڑھ لے. پھر آگے تقسیم کر کے بھی بتایا تھا. تو اللہ عز و جل ہمیں جو ساعتیں باقی رہ گئیں انہیں وصول کرنے کی توفیق عطا فرمائے, امت کی بدحالی کو خوشحالی سے بدلنے کے لیے دعا میں ہر وقت لگے رہنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے, اس کی ہمت عطا فرمائے, اور دکھی بھوکی پیاسی امت کی دعائیں اللہ عز و جل قبول فرما کر ان کے حال پر رحم فرمائے. اللہم اغفر لامت محمد صلی اللہ علیہ وسلم, اللہم ارحم امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم, اللہم تجاوز عن امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم, اللہم فرج عن امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم.